بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دیکھو، بات چل رہی تھی کل ذکر کا ثبوت قرآن سے. ذکر ہر انسان کی بہت ضرورت ہے، اس کو لوگ ہلکا سمجھ رہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. اس کی فضیلت پر بات چل رہی تھی، اس نے فرمایا، اب اگر یہ بات کسی کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے صبح شام کے معمولات بتا دیے جائے اور دوسرا بندہ کہے جی کہ یہ تو ویسی چیزیں ہیں، دیسی چیز ہے، تو معلوم ہوا کہ اس نے تو حقیقت کو سمجھا ہی نہیں. تو اصل مقصود اللہ رب العزت کی معیت کا دل میں استحضار پیدا کرنا، اصل مقصود اللہ رب العزت کی معیت کا دل میں استحضار پیدا کرنا ہے. ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کا استحضار رہے، انابت اللہ، رجوع اللہ، اس کی کیفیت آ جائے. اس لیے ہمارے مشائخ شروع میں اللہ اللہ کا ذکر سکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سکھاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ دونوں ذکر ختم کر کے کہتے ہیں فقط اللہ کی طرف دھیان رکھو، اس کی طرف سے فیض آ رہا ہے، بس نہ اللہ کا ذکر نہ لا الہ الا اللہ، یہ بھی نہیں. اس کو کہتے ہیں انابت اللہ، رجوع اللہ، حقیقت میں یہی ہے ذکر اللہ. اچھا، مراقبہ کی تعریف. مراقبہ سمجھے، جیسے آخر میں دعا کے وقت جو کرایا جاتا ہے اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام ہے ذکر قلبی. حضرت شیخ نے فضائل ذکر میں بھی لکھا ہے مراقبے کے بارے میں، کہ اس کو ذکر قلبی بھی کہتے ہیں، ذکر خفی بھی کہتے ہیں، ذکر خامس بھی کہتے ہیں. یہ تینوں نام اس کے اندر آئے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول الجمیل میں یہ بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بندے کو مراقبہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بندے کو مراقبہ کرنا پڑتا ہے. مراقبہ کا لفظ استعمال کیا، پھر مراقبہ کی تفصیل آگے لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، المراقبتو ان تلازم قلبك للعلم بان الله ناظر اليك. تو مراقبہ یہ ہے کہ تو دل پر اس بات کو لازم کر لے، مراقبہ یہ ہے کہ تو دل پر اس بات کو لازم کر لے کہ اللہ رب العزت تیری طرف دیکھ رہے ہے. کیا لازم کر لے؟ اللہ رب العزت میری طرف دیکھ رہے ہے، یہ کیفیت ہو جائے، یہ مراقبہ. اب اس چیز کو سکھانے کی اگر محنت کی جائے، اس چیز کو سکھانے کی اگر محنت کی جائے تو یہ عظیم الشان محنت ہے، اس سے عبادت میں جان آ جاتی ہے. دیکھو، یہ محنت بھی عظیم الشان محنت ہے، اس سے عبادت میں جان آ جاتی ہے. اور اگر آج اس چیز کو سکھانے کی کوئی محنت کرے تو کہتے ہیں یہ بیکار کام میں لگا ہوا ہے. لا حول ولا، ہم دین سے اتنے دور چلے. اگر کوئی اس کی محنت کرتا ہے تو کہے بیکار، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی، دین کے ہر شعبے مل کر پورا دین بنتا ہے، تمام شعبے مل کر پورا دین بنتا ہے، اور ایک آدمی تمام شعبوں کو پورا نہیں کر سکتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لوگوں کو بنایا ہے، لیکن سب کی آپس میں جوڑ اور ایک دوسرے کی محبت معاونت ہو. تو فرماتے ہیں، دیکھو، اگر یہ محنت کی جائے تو عظیم الشان محنت ہے، اس سے عبادت میں جان آ جاتی ہے. جسم کے لیے جو خون کی حیثیت ہے، جسم کے لیے اگر خون نہ ہو تو جسم بیکار ہے، تو خون کی جو حیثیت ہے عبادت کے لیے، وہی ذکر کی حیثیت ہے. اللہ، دیکھو کیسی مثال سے سمجھا ہے. تمام عبادتوں کا خون کیا ہے؟ ذکر ہی نہیں ہوگا تو عبادتوں میں کوئی پہنچے گا ہی نہیں، اس کا پانی، اس میں جان ہی نہیں آئے گی. کہیں تو بتایا مثال روح کی طرح ہے کہ جسم میں روح اگر نہ ہو تو بیکار ہے، ایسے عبادتوں میں ذکر کی روح نہیں ہے تو عبادت بیکار مردہ ہے۔ تو فرمایا عبادت کے لیے وہی ذکر کی حیثیت ہے، جو انسان ذکر سے خالی ہے، جو انسان ذکر سے خالی اس کی عبادت ایسی ہے جیسے بدن خون سے خالی، جیسے بدن خون سے خالی۔ تو ذکر کی کثرت سے اللہ رب العزت انسان کو خشیت عطا کر دیتے، ذکر کی کثرت سے اللہ رب العزت انسان کو خشیت یعنی خوف، کیونکہ خوف بھی ایمان ہے، خشیت عطا فرماتے، معیت عطا فرماتے، انسان کو اللہ رب العزت گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے، اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو ذکر و سلوک ہے اس کا نچوڑ کیا ہے، ذکر و سلوک جو ہے اس کا نچوڑ کیا ہے، جی مقصود کیا ہے، آخر کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، بس یہ مقصود ہے، گناہ کا نکلنا ضروری ہے۔ گناہ نہیں نکلے تو کتنی بھی محنت کر لو اللہ کا تعلق نہیں ملے گا، ہاں برکت ملے گی، برکت ملے گی، لیکن وہ چین سکون جس کو کہتے ہیں وہ نہیں مل سکتا، کیونکہ گناہ کانٹے کی طرح ہے، کانٹا، اور کانٹا جسم میں چوبا ہوا ہو تو چین سکون رہتا ہے، پریشان اس کا دماغ اسی کی طرف کھٹکتا رہتا ہے جب تک کہ وہ نکلے نہیں۔ تو ایسا ہی گناہ اگر ہمارے اندر ہوگا تو ہمارا دماغ چین سکون سے بیٹھ ہی نہیں سکتا، وہ کھٹکتا رہے گا بالکل کانٹے کی طرح، اور کانٹا چبھتا تو ہر انسان پہلے اس کو نکالتا ہے، جب نکل جاتا ہے اس کو سکون لگتا ہے، بولے یار اب کچھ اچھا لگا ہے کہ نہیں، اب دیکھو کبھی چبھا ہوگا کانٹے یا کوئی بھی کانچ لگ جائے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو وہ کھٹکتا ہے، ایسے ہی گناہ اسی کے مانند ہے۔ تو فرمایا کسی نے پوچھا کہ ذکر و سلوک کیا ہے، تو فرمایا گناہوں کا کھوٹ رگ رگ سے نکل جائے، یہ اور کچھ نہیں، لمبی لمبی تسبیحات کرانا مقصود نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے، ہاں کونے میں بیٹھ کر صرف ذکر کرانا مقصود نہیں ہے، ان سب کے ذریعے سے گناہوں کا نکالنا مقصود ہے، یاد رکھ۔ ذکر کی برکت، مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس امت میں ایسے محسنین بھی گزرے ہیں، اس امت میں ایسے محسنین بھی گزرے ہیں، ذاکرین بھی گزرے ہیں کہ 20-20 سال گناہ لکھنے والے فرشتوں کو کوئی گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا، ایسے ذاکرین گزرے، ایسے اچھے لوگ گزرے ہیں، اور آج تو ہمارے فرشتے کہتے ہو کہ کب ہمیں چھٹی ملے، اتنا لکھ رہے نہیں، اور ان کا تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو فرصت ہی فرصت ہے، کچھ لکھنا ہی نہیں ہے، چھٹی ہو گئی، اور ہمارے والے کہتے ہوں گے تو چھٹی کم ملے گی۔ تو فرمایا کوئی گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، ایسی زندگیاں گزارتے، اللہ اکبر۔ چنانچہ ایک صحابی خشیت الہی میں رو رہے تھے، اللہ کے خوف میں رو رہے تھے، دوسرے نے پوچھا کہ آپ اتنا گریہ فرما رہے، آپ اتنا رو رہے ہیں، کوئی بھول ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی؟ تو ان کے سامنے گندم کا دانا پڑا تھا، پوچھا کہ بھائی کیوں اتنا رو رہے، کیا بات ہے، کون سی بڑی غلطی ہوگی؟ تو گیہوں کا دانا پڑا ہوا تھا، انہوں نے گندم کے دانے کو اٹھا کر دکھایا اور قسم کھا کر فرمایا کہ میرے گناہوں کا وزن گندم کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگا، یعنی گناہ کی وجہ سے نہیں رو، دانے کے برابر بھی، میں گناہوں کی وجہ سے نہیں روتا، میں تو اللہ کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اتنا اللہ کا اس کا استعظار ہو کہ اللہ کی عظمت اور حیبت اس کے سامنے تھی، اس پر رو رہے تھے، گناہ تو نہیں کیا، کیونکہ جس کے سامنے اللہ کی عظمت ہو وہ کیا گناہ کرے گا. ایسی زندگی اللہ نے عطا کی تھی. علم اور ارادے سے گناہ ہوتا ہی نہیں تھا، کرتے ہی نہیں تھے. تو یہ ہے مقام احسان، مقام احسان جس کے بارے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں بات سمجھائی. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تو اس لیے ذکر کا اصلی مقصود اس مقام احسان کا حاصل ہونا ہے. اصل مقصود کیا ہے ذکر سے؟ مقام احسان. کیا ہے مقام احسان؟ یعنی ہر عبادت کو اس طرح کرو گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہ ہو تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بس خالی نماز نہیں، گھر میں بیٹھے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، یاد رکھنا. لیکن اب اس عبادت کو بھی ایسی کرو کہ یا تو اللہ مجھے دیکھ، دکان پر بیٹھے ہیں دکان پر بیٹھنا بھی عبادت ہے، یاد رکھنا، یہ دنیا نہیں ہے، عبادت ہے. لیکن اس عبادت کو کیسے کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. مسجد میں بیٹھے ہیں تو یہ دیکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. جہاں کہیں بھی ہو ہر عبادت، ہمارے سامنے عبادت کا لفظ اور نماز روزہ بس، بہت بہت زکات اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہر عبادت یعنی تم اگر صدقہ کر رہے ہو تو بھی یہ دیکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ چیز ہوگی تو صدقہ کرے گا اغراض کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے، سنت کو زندہ کرنے کے لیے. میرے نبی کا حکم ہے تو صدقہ کر رہے ہو، کسی کی خدمت کر رہے ہو، کسی سے بات کر رہا ہو، کسی کو دعوت دے رہا ہو، ہر چیز میں اس بات کو دیکھنا پڑے گا. اور اگر یہ دھیان ہٹ گیا تو پھر وہی چیز دنیا بن جائے گی، تو فرمایا، تو اس لیے ذکر کا اصل مقصود اس کو کہتے ہیں مقام احسان، اس کو کہتے ہیں مقام احسان کا حاصل ہونا. اور جو آدمی کہتا ہے جی اس کی ضرورت نہیں، اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت نہیں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ خود اپنے دل میں جھانک کر دیکھے کہ آپ کو نماز میں وساوس آتے ہیں، دل کے اندر شیطانی شہوانی وساوس آتے ہیں کہ نہیں آتے. ہر ایک کہے گا آتے ہیں، اگر آتے ہیں تو پھر اس کا علاج کہاں بھائی؟ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے تو پھر اس کا علاج ہونا چاہیے، تو یہ بیماری ہے. تو فرمایا اس کا علاج، کہا اس کا علاج دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا. اور کون ہے آج جس کو وساوس نہ ہو؟ تو اس کا علاج یہی ہے. آج ہر عبادت میں وساوس ہے، خالی نماز میں نہیں ہے. آدمی گھر میں زندگی گزارے تو وساوس میں، کاروبار میں ہے تو وساوس میں، ہر جگہ پر وساوس میں ہیں. تو فرمایا اس کا علاج، اگر یہ بیماری ہے تو اس کا علاج کہیں نہیں، اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا. یہ اس کے اسپیشل ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ بھی پھر ذکر کے ذریعے سے دل کو صاف کر دیتے ہیں. ابتدائی ٹیبلٹ کیا ہے؟ ذکر. اسی لیے ہماری دعوت و تبلیغ کے اندر بھی صبح شام کی تسبیحات بتا دی ہے. یہ کس کے لیے؟ یہ ابتدا کے لیے ہے، پھر اس کی پابندی کر کے آگے کا پرائیویٹ لو، یہ عمومی نہیں ہے. اس کے بعد عمومی نہیں ہے، لیکن پہلے یہی پوری نہیں ہوتی تو کیا ہم پرائیویٹ لیں گے؟ یہی پوری نہیں ہوتی، اس لیے اب لوگ ہاں ہمیں تو ارے یہ تو خالی عادت ڈالنے کے لیے دی تھی، اگر اس کی پابندی ہو جائے تو آگے انفرادی لو، وہ اجتماعی نہیں چلائی جاتی، لیکن آگے بڑھنا تو ہر ایک کو ہے. تو یہ ہے. تو فرمایا وہ ذکر کے ذریعے سے ہی دل کو صاف کر دیتے. حدیث پاک میں فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، ذکر دلوں کے لیے شفا ہے، دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے. جی اس کے لیے شفا ہے، دلوں کے لیے شفا. فرمایا لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلب ذکر اللہ، ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے، صفائی کرنے والی چیز ہوتی ہے، اور دلوں کی صفائی اللہ کی یاد ہے. یہ تو ذکر کے لفظ کی کچھ تفصیل تھی، کہ قرآن مجید سے چند آیات پڑھ کر آپ کو سنا دی جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی عجمی چیز نہیں، یہ خالص عربی اور مکی اور مدنی اور قرآن حدیث کی چیز ہے۔ اتنا تو سمجھ میں آ گیا، اب آگے سنو۔ دو اہم لفظ ہے جن کو آج آپ کے سامنے کھلنا ہے، دو لفظ ہے اہم جن کو آج کھلنا ہے۔ فرمایا فذکرونی اذکرکم، لوگ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی فلانے نے دو لفظوں میں بات ہی ختم کر دی، دو لفظوں میں بات ہی ختم کر دی، دو لفظوں میں بات سمجھا دی۔ واقعی اللہ رب العزت ہے، دو لفظوں میں بات سمجھا دی، دو لفظوں میں کیا ہے، فذکرونی اذکرکم، دو لفظوں میں پوری بات سمجھا دی۔ اگر ہم ان دو لفظوں کے مفہوم کو سمجھ لے کہ پروردگار کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو گویا ہم نے پورے مفہوم کو سمجھ لیا۔ اذکرونی اذکرکم، ان دو لفظوں کا لفظی ترجمہ کیا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں کیا کروں گا، یاد کروں گا۔ یعنی بندہ رب کو یاد کرے گا، رب بندے کو یاد کرے گا، یہ ترجمہ ہے۔ لیکن ہم تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، ہے کہ نہیں، کبھی اللہ اللہ کر کے، لا الہ الا اللہ کر کے، ہم تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، نیک اعمال کے ذریعے، عبادات کے ذریعے سے۔ اللہ تعالی ہمیں کیسے یاد کرتے، اللہ تعالی ہمیں کیسے یاد کرتے، اس کی بھی ذرا حقیقت سے ایک مثال سمجھو۔ ایک مثال چھوٹی سے سمجھانے کے خاطر کہ اگر ایک بچے کی نوکری لگوانی ہو، ایک بچے کو کسی جگہ پر نوکری لگوانی ہو اور اس کی سفارش کرنے والا کوئی آدمی اس آفیسر کا واقف ہو، اب جس کمپنی میں اس کو نوکری لگانی ہے وہاں کا آفیس کا آدمی کسی کا جاننے والا ہو، تو وہ اسے کہتا ہے جی اس بچے کو نوکری پر لگا لیجئے، وہ سفارش کرتا ہے، وہ کہتا ہے بہت اچھا، تو وہ کیا کہتا ہے آفیسر، بہت اچھا، فلاں تاریخ کو مجھے انٹرویو لینے ہیں، اسے بھیج دیجئے گا۔ تو جس دن انٹرویو ہوتا ہے یہ بندہ فون کر کے اسے یاد دلاتا ہے، جس بچے کو یاد رکھنا، کیا کہتا ہے، جس بچے کو یاد رکھنا۔ اب یہاں یاد رکھنے کا کیا مطلب، ارے فون کر کے کان کا یاد رکھنا، کوڈ ورڈ ہوتے ہیں نا کہ بھائی یاد رکھنا، اب یاد رکھنے کا کیا مطلب، یہاں یاد رکھنے کا مطلب یہ کہ جب آپ فیصلہ کرنے لگے تو اس کے حق میں فیصلہ کرنا، یہ یاد کرنے کا مطلب، اس کے حق میں فیصلہ کرنا، اس پر شفقت کرنا۔ تو یوں ترجمہ بنے گا فذکرونی، بندو تم میرا ذکر کرنا، اذکرکم میں پروردگار تمہارے رزق کے فیصلے کرتے ہوئے تمہیں یاد رکھوں گا، تمہارے رزق کے فیصلے کرتے ہوئے تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو یہ اللہ کی یاد، ہمارا نام لے کر وہ اللہ نہیں کہے گا کہ بھائی بھائی کیا نام، عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالرحمن، عبداللہ عبداللہ عبداللہ، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں رزق دیتے وقت تمہیں یاد رکھوں گا، تمہیں بڑا وسیع رزق دوں گا، تمہیں چین اور سکون دوں گا، تمہیں پریشانیوں سے نکالوں گا۔ یہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، یہ اللہ یاد کرتا ہے بندے کو اس طریقے سے۔ جی ایک مفہوم تو یہ کہ یہ میرے بندو تم مجھے فرش پر یاد کروں گے، میں پروردگار تمہیں عرش پر یاد کروں گا، تم مجھے فرش پر یاد کروں گے اور میں تمہیں کہاں، عرش پر یاد کروں گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں پروردگار اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْر مِنْ خَيْرًا مِنْهُ، اور اگر وہ مجھے اپنی محفل میں یاد کرتا ہے، مجلس میں یاد کرتا ہے، تو میں اسے بہتر فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ دیکھو ہم ابھی اس مجلس میں اللہ کو کیا کر رہے ہیں، کہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اللہ بھی فرشتوں کی مجلس میں ہمیں یاد کر رہا ہے، ہم سب کو یاد کر رہا ہے۔ حدیث میں، حدیث کی بات پکی ہے، اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے۔ تو ہم فرش پر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پروردگار عرش پر بندوں کو یاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ. اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، کہ اللہ رب العزت نے میری طرف الہام فرما دیا، فرمایا دل میں بات ڈال دی کہ میرے بندوں سے کہہ دو ذرا انہیں رزق میں کوئی تکلیف آتی ہے تو فوراً لوگوں میں بیٹھ کر میرے شکوے شروع کر دیتے. ایک اللہ والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی، فرمایا میرے بندوں سے کہہ دو کہ انہیں جب رزق میں کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ فوراً لوگوں میں بیٹھ کر میرے شکایت کر دیتے ہیں. جیسے ہماری عادت ہے، لوگوں میں بیٹھ کر میری شکایت کر دیتے، او میرے بندو تمہارے نامہ اعمال، یعنی ان کو تو دیکھو گناہوں سے بھرے ہوئے میرے پاس آتے ہیں، تو میں فرشتوں کی محفل میں تمہارے شکوے نہیں کرتا، میں تو تمہاری شکایت نہیں کرتا، تم میری شکایت کر دیتے. اللہ کتنی بڑی بات ہوگی. آج ذرا سا رزق میں کمی آ گئی، لوگوں میں بیٹھ کر گیا آج تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بہت تنگ ہو، بہت برے، یہ اللہ کی شکایت ہو رہی ہے. چاہے اللہ کا نام نہیں لے رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ کم کرنے والا کون؟ اللہ. تو تم لوگوں کو کہہ رہے ہو کم ہوگا، اس کا مطلب ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ تو یہی ہو رہا ہے. تو یہ ہے، لیکن ہمارے گناہ جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو فرشتوں سے نہیں کہتے کہ میرے بندو دیکھو کیا کرتے، اسے شکایت نہیں کرتے، کتنے اللہ تعالیٰ معاف کرنا. ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ ہمیں موت سے پہلے پہلے اللہ کی معرفت نصیب، اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے. فرمایا فرشتوں کی محفل میں میں تمہارے شکوے نہیں کرتا. اذکرونی اذکرکم، تم مجھے فرش پر یاد کروں گے، میں پروردگار تمہیں عرش پر یاد کروں. دوسرا مفہوم کیا ہے اس کا؟ فذکرونی اذکرکم، کہ تم میری اطاعت کروں گے، تو میں مخلوق کو تمہاری اطاعت کا حکم دوں گا. یعنی ہم اگر اللہ کی مانیں گے تو پھر مخلوق ہماری مانے گی. آج بہت سارے لوگ شکایت لے کہتے ہیں اولاد میری نہیں مان رہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتے. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ اللہ کی بات کو ماننے والے بن جائے تو اولاد خود بخود مانے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قصور ہمارا ہے اولاد کا نہیں ہے. کہ اگر ہم اللہ کی بات کو مانیں گے تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ تم میرے مطیع فرما بردار بن جاؤ گے تو مخلوق کو تمہاری اطاعت کا حکم دوں گا. پھر بیوی بھی بات مانیں گی، اولاد بھی بات مانیں گے، رشتہ دار بھی بات مانیں گے اور دوست احباب بھی بات مانیں گے. پہلے ہم اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں. اللہ کی بات ہم مانتے ہیں، یہ نہیں جو ہم رسم میں ہیں کہ نماز پڑھ لیا کرو، اللہ کی بات تو مان رہے، اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز تو پڑھ رہا ہوں، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. تو یہ نہیں بلکہ پوری پوری اللہ کی بات کو مانو، ہر وقت مانو، ہر جگہ پر مانو. تو فرمایا دیکھو ایک دوسرا مفہوم ہے، تم میرے مطیع بن جاؤ گے، میں مخلوق کو تمہارا مطیع بنا دوں گا. چنانچہ تابعین میں سے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میں نے اس کا اثر اپنی بیوی میں، بچوں میں، اپنے نوکروں میں، غلاموں میں اور اپنے جانوروں میں ضرور دیکھا. کتنا دھیان رکھا ہوگا، جہاں میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے میں نے اس کا اثر اپنی بیوی میں، اپنی اولاد میں، اپنے نوکر میں، غلاموں میں اور اپنے جانوروں میں بھی دیکھا. جانور تک بھی نافرمانی ہو جاتی، اتنا اثر پڑتا ہے بندے کا اعمال کا. جانوروں میں ضرور دیکھا، جہاں میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میرے ماتحتوں میں سے کسی نہ کسی نے میری نافرمانی ضرور کی. تم میرے مطیع بنو گے، میں مخلوق کو تمہارا مطیع بنا دوں گا، مخلوق تمہاری اطاعت کرے گی. ابھی کیا کرنا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ میری بات مانے، تو کیا کرو، ہم اللہ کی بات ماننے والے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. سارے مسائل کا حل ہی ہے کہ ہر انسان اپنا تعلق اللہ سے جوڑ دے تو مخلوق ہم سے جڑ جائیں گے. تین قیمتی باتیں یاد رکھو، واقعی تین باتیں لوہے کی لکیر ہے، لوہے کی आप उन्हें दिलों में लिख लीजिए। पहली बात कि जो इंसान जिस कदर अल्लाह से मोहब्बत करेगा, जो इंसान जिस कदर अल्लाह से मोहब्बत करेगा, अल्लाह की मखलूक उसी कदर उससे मोहब्बत करेगी। जो इंसान जिस कदर अल्लाह ताला से मोहब्बत करेगा, अल्लाह की मखलूक उसी कदर उससे मोहब्बत करेगी। ये तयशुदा बात है, पक्की बात है। अभी जो हजरत फरमा रहे थे कि सैयदना बिलाल रदिल्लाहु अन्हु की जूती भी मिल जाए तो हम चूमकर अपने सर पर रखने के लिए हाजिर है, हजरत बिलाल की जूती। हालांकि देखा भी नहीं है बिलाल रदिल्लाहु अन्हु को, देखा नहीं, देखा भी नहीं है, इसलिए कि उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी, तो अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत डाल दी, हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत डाल दी। वो कौन से मालदार थे, कौन से खूबसूरत थे, लेकिन के दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी तो हमारे दिल में भी उनकी मोहब्बत आ गई बगैर देखे। तो ये पक्की बात है। तो अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत होती है तो अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत होती है, मेरा बंदा नवाफिल के जरिए से मेरा इतना मुकर्रब बन जाता है। अल्लाह ताला फरमाते मेरा बंदा नवाफिल के जरिए से मेरा इतना मुकर्रब बन जाता है हत्ता कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूं। और जब अल्लाह मोहब्बत करते हैं तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और फरमाते हैं जिब्राइल मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्श के ऊपर ये आवाज ऐलान कर देते, चुनांचे सारे फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते, आसमानों में फरिश्ते भी उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आते हैं और जमीन पर आकर ऐलान करते हैं और अल्लाह ताला उस बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों में डालते और लोग भी उससे फिर मोहब्बत करने वाले बनते। आज हम लोगों से मोहब्बत खींचते हैं लेकिन माल और पैसों के जरिए से मोहब्बत नहीं मिलती। हकीकी मोहब्बत जब हम अल्लाह से करेंगे तो अल्लाह हजरत जिब्रेल से ऐलान करा देंगे, इंसानों से ऐलान नहीं, जिब्रेल से ऐलान करा देंगे और सारी मखलूक में ऐलान हो जाएंगे। आसमानों में फरिश्ते मोहब्बत करेंगे, दुनिया में मखलूक भी मोहब्बत करेंगे, जानवर भी मोहब्बत करेंगे। कितनी बड़ी बात होगी। तो कसूर किसका है बताओ भाई, हमारा कि अल्लाह का है। अरे बोलो ना, हमारा कसूर, अल्लाह ने तो हमारी बख्शिश के तो बहुत सारे बहाने दे दिए। रमजान का महीना भी तो बख्शिश का दिया है कि मेरा बंदा मेरे करीब हो जाए। कसूर तो मेरा है कि मैं अल्लाह से करीब नहीं हुआ। जी फरमाया ऐलान करते हैं और अल्लाह ताला उस बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देते, फिर अल्लाह ताला जमीन में उसके लिए कबूलियत रख देते। वो जंगल में जाए तो मंगल का समा, जंगल में जाए तो वो गैरों में जाए तो अपने बन जाते हैं। गैरों में जाएगा तो हर इंसान उससे मोहब्बत करेगा, अपने बन जाते हैं। जैसे लोहे का मकनातीस होता है ना, मैग्नेट, इन अल्लाह वालों के दिल दूसरे इंसानों के दिलों के लिए मैग्नेट बन जाते। दिल क्या होता है, तो कहीं भी जाएगा हर एक का दिल खींचेगा, खींच खींच के उसके पास आके बैठ जाएगा। भाई क्या हो, पता नहीं क्यों आया, मुझे पता नहीं क्यों आया, मुझे पता, लेकिन आ गया, अच्छा लगा बस। तो ये मैग्नेट बन जाता है कि इंसान फिर दूर दूर से सफर करके देखने के लिए आएगा। कब, जब इंसान अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बनेगा तो अल्लाह उसके दिल को मैग्नेट बना देते, मकनातीस उनको खींचते हैं, लोग मोहब्बत महसूस करते। और ये मोहब्बत किस लिए, चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को उनसे मोहब्बत होती है, मखलूक खुद ब खुद उनसे मोहब्बत कर रही होती है, मखलूक खुद ब खुद उनसे मोहब्बत कर रही होती है। तो जो इंसान जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करेगा, अल्लाह की मखलूक उसी कदर उससे मोहब्बत करेगी। कसूर दूसरों का निकालते थे, कसूर हमारा निकला। दूसरी बात, ये तो एक बात है, पक्की बात है ना, कि जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करेगा तो फिर तमाम मखलूक हमसे मोहब्बत करेगी, पक्की बात। दूसरी बात, जो इंसान जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करेगा, अल्लाह की मखलूक उसी कदर उसकी खिदमत करेगी। अल्लाह, जो इंसान जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करेगा, تو کیا ہوگا، اللہ کی مخلوق اسی قدر اس کی خدمت کرے گی. خدمت کرائی نہیں جاتی ہے، خدمت تو اللہ کرواتے ہیں. کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، یعنی اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، تو ایک طرح کی وہی چیز ہو گئی کہ حکم پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو تمہاری خدمت پہ لگا دے گا. آپ اللہ والوں کو دیکھ لیجئے، یہ لوگ ان کے غلام تو نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. اللہ والے جب آتے ہیں تو لوگ ان کی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں. جیسے جماعت آتی آتی کہ نہیں آتی، تو کہا کہ بھائی میں خدمت کروں، کہتا ہے میں خدمت کیوں، حالانکہ آنے والے بیچارے وہ تو ایک نسبت لگی ہوئی ہے، اس کا یہ حال ہے. اور اگر وہ واقعتاً اللہ والے بن جائے تو پھر کیا اکرام ہوگا. تو نسبت کی وجہ سے لوگ اکرام کر رہے ہیں، تو پھر یہ حال ہے، تو لوگ غلام بن جاتے ہیں. غلام تو نہیں ہے لیکن وہ غلام بن جاتے ہیں، بولے آپ جو کہ ہم تیار آپ کی خدمت کرنے کے. اللہ مخلوق کے دل میں ان کی خدمت کا جذبہ اور شوق بھر دیتے ہیں. سنو کہ فرمایا خدمت کا جذبہ اور شوق بڑھ دیتے. چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھوپال کی ریاست تھی، ایم پی ہندوستان کا ایک وہ ہے شہر ہے بھوپال، کہ وہاں کی ایک گورنمنٹ تھی یا اور کوئی ریاست تھی، اس کے نواب نے مدعو کیا، اس کے نواب نے ان کو بلایا، وہاں کا جو بڑا تھا اس نے حضرت تھانوی کو بلایا. اس کے نواب نے مدعو کیا، وقت مانگا، حضرت آپ تشریف لائیے. وقت مانگا کیا، حضرت آپ تشریف لائیے. حضرت تشریف لے گئے تو ایک تانگے پر حضرت کو بٹھایا گیا جہاں گھوڑا بنتا ہے. ایک تانگے پر، تانگا میں پہلے گھوڑا گاڑی چلتی تھی نا، گاڑیاں بعد میں آئی، تو ایک تانگے پر حضرت کو بٹھائے گا جہاں گھوڑا بنتا ہے، وہاں نواب صاحب خود جٹے یعنی بیٹھے، حضرت کو تانگے کو کھینچ کر یعنی وہاں پر ان کو بٹھایا اور حضرت کے تانگے کو کھینچ کر گھر تک لے گئے. کون؟ نواب لے کے گیا. حضرت کو بٹھایا اور گھوڑا نہیں، وہ خود گھوڑا بنے، اس کو کھینچ کر اپنے گھر تک لے گئے. ریاست کا نواب، نواب یعنی وہ اس زمانے کا وہ تھا گورنر، نواب ہو اور گھوڑے کی جگہ تانگے کے ساتھ اس کو باندھا جائے اور کھینچ کر خود لے جائے تو کتنا بڑا. کیونکہ میرے شیخ آ رہے. کیا کہا؟ میرے شیخ آ رہے. کہا گھوڑے کو ہٹا دیا، خود گھوڑا بنے. او ہو، ہے کوئی آج ایسی محبت کرنے والا؟ جب تک اپنے شیخ کی، اللہ والوں کی ایسی محبت نہیں کروں گے تو ملنے والا کچھ. صحابہ نے اپنے نبی کی کیسی خدمت کی ہے، تھوک تک بھی چاٹ گئے، یہ محبت ہوتی ہے. خون تک بھی پی گئے، محبت ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے، اشاروں پر کام کرتے تھے، حکم کے انتظار نہیں تھا. اور میں اگر کسی سے لینا ہے تو یہ محبت ہوگی تو ملے گا کچھ. آج تو وہ محبت دور دور تک بھی نہیں. آج تو کیا ہوتا ہے، شیخ خادم بن جاتا ہے اور مخدوم شیخ بن جاتا ہے. کیا کرے، زمانہ بدل گیا تو ایسے لوگوں کو کھینچنا پڑتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. آج کل کیا ہوگا، پہلے تھے نا ڈاکٹر گھر گھر جاتے تھے، اب ہر ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. تو خیر، تو بات ہی بتاؤ، بہت بڑی بات ہے. فرمایا کیونکہ میرے شیخ آ رہے، میں تانگے کو خود کھینچوں گا، حضرت کو اپنے گھر تک لے جاؤں گا. خدمت کا جذبہ دیکھیے، تو جو انسان جس قدر اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا، اللہ کی مخلوق اسی قدر اسے محبت کرے گی، خدمت میں مشغول رہے گی. جی، تیسری بات، تو پہلی بات کیا تھی بھائی، جو انسان اللہ سے محبت کرے گا تو مخلوق اس کی محبت کرے گی، اور جو انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالی مخلوق کو اس کی خدمت پر لگا دے گا. تیسری بات، جو انسان جس قدر اللہ رب العزت سے ڈرے گا، اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے مرعوب رہے گی، ہمیشہ ڈری ہوئی رہے گی. تو مرعوب، اگر کفار اور مشرکین کو اگر ہمیں ہم سے ڈرانا ہے تو ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی ہمیں آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، کسی کی ہمت نہیں ہو ہمیں آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے. असल तो हम ही बिगड़ गए, और मैं तुम अल्लाह से डरोंगे तो फिर क्या है, मखलूक उसी कदर उससे मरऊब होगी। मरऊब का मानी एक किस्म का खौफ होगा, वो हिम्मत वो कोशिश करेगी कि इसको मैं किसी तरीके से फंसाऊ या तकलीफ पहुंचाऊ, लेकिन फिर डर जाएगा। अरे बोले नहीं यार, वो एक किस्म का खौफ रहेगा। आज वो खौफ वो रौब खत्म हो गया, रौब खत्म हो गया। तो फरमाया जो इंसान जिस कदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरेगा, अल्लाह की मखलूक उसी कदर उससे मरऊब रहेगी, लोगों के दिलों में रौब होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया नुसीरतु बिर्रौब, अल्लाह ने रौब के जरिए मेरी मदद की। एक रौब, रौब समझिए ना, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे रौब को, ये समझ सकते हैं। तो वो एक रौब है, तो अल्लाह ने रौब के जरिए मेरी मदद की। ऐसा रौब था कि एक महीने की मसाफत, पांच जगहों पर तीन महीने की मसाफत तक जितने कुफार होते थे उनके दिलों पर नबी इस्लाम की हैबत बैठी हुई थी। तीन तीन महीने चलो जिस जगह और पहुंचो वहां तक नबी इस्लाम का रौब था, हालांकि ताकत कुछ नहीं थी बजाहिर। अब यहां कौन सी ताकत थी, अल्लाह की ताकत थी, वरना जाहिरी हथियारी तो कुछ नहीं थे, और वो तो उनके पास ज्यादा था। तो जब हम अल्लाह से डरने वाले बनेंगे तो जाहिरी ताकत रखने वाले हमसे डरने वाले बने। अल्लाह कितनी बड़ी बात है। एक तीसरी चीज कि जिस कदर इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरेगा, अल्लाह की मखलूक उसी कदर उससे मरहूब रहेगी। तो फरमाया नबी इस्लाम की हैबत बैठी हुई थी, और यही चीज अल्लाह वालों की सोहबत में होती है, यही चीज अल्लाह वालों की सोहबत में होती है। कई लोग आते हैं कि हमें ये सवाल पूछने हैं, कई लोग आते हैं कि कहते हमें ये सवाल पूछने और ये सवाल पूछने, जब अल्लाह वालों के सामने बैठते हैं तो जबान ही नहीं खुलती, चुप। ये क्या है, क्यों नहीं खुलती, कि वो एक रौब आ जाता है। वो हिम्मत के साथ आके बैठ गया लेकिन पूछने जाता भूल गया, गड़बड़ा गया, बोले यार अब कुछ पता नहीं है। तो ये रौब होता है, जब अल्लाह वालों के सामने बैठते जबान ही नहीं खुलती, बात ही नहीं कर पाते। ये क्या चीज होती है, एक रौब होता है। न ताज और तख्त में, न लश्कर और सिपाह में है, न ताज और तख्त में, न लश्कर और सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है, यानी अल्लाह वालों की बारगाह में। इनके दिलों में अल्लाह की हैबत होती, अल्लाह उनके रौब को लोगों के दिलों पर डाल देते हैं। हमने बड़े बड़ों को देखा है, ये अखबार नवीस है यानी न्यूज लिखने वाले, ये फुला है, ये फुला है, कहते कि जी हम आएंगे मुलाकात करेंगे आपके शेख से, और हमने देखा जब वो हमारे शेख से मिलने के लिए आते हैं तो बस नजरें झुकाकर बैठे हुए होते। ये बड़े बड़े जो दुनियादार होते बोले हाँ आपसे शेख से मुलाकात करेंगे, अब वो तो उसी शौक में आते, क्या शेख होगा, हम बड़े हैं, आते तो वहां ऐसे नजर झुका जाते, नजर उठती भी नहीं, वो खुद हैरान हो जाते। निगहबानी करे कितनी ही कोई शीशा ये दिल की, मगर शीशा है फिर शीशा ये शिकस्ता हो ही जाता है। कोई कितना भी हो खुददार, लेकिन हमने देखा है हुजूर हुस्न आकर दस्त बस्ता हो ही जाता है। असल हुस्न तो अल्लाह वालों के पास होता है। कोई कितना भी हो खुददार, लेकिन हमने देखा है हुजूर हुस्न आकर दस्त बस्ता हो ही जाता है। अल्लाह वालों के पास आकर सीधा हो ही जाता है। बाहर चाहे कितनी बात करे, उसे कहो जरा उनके सामने बैठकर आप जरा बोलो ना, तो आते ही चुप, क्या हुआ भाई, अब जा बोले पता नहीं क्या हुआ यार, ये तो ऐसी घबराहट लग रही थी, पता नहीं क्यों कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलो, खत्म हो गया। तो जो इंसान जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करेगा, जो इंसान जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करेगा, अल्लाह की मखलूक उसी कदर उससे मोहब्बत करेगी। जो इंसान जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करेगा, दूसरी चीज मखलूक उसी कदर उसकी खिदमत में लगी रहेगी, और तीसरी चीज जो इंसान जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरेगा खौफ खाएगा, अल्लाह की मखलूक उससे उसी कदर मरऊब रहेगी। तो तीन बातें पक्की। हजरत उमर रजी अल्लाह अनु, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे जाकिरीन को मकाम तस्खीर अता फरमाते, क्या करते मकाम तस्खीर। हजरत मुआल्लिया रहमतुल्लाह फरमाते थे मेरा ये काम मकाम तस्खीर है, पूरी दुनिया को मुसखर करना है, इस काम को सही करो उसूल के साथ, और आज भी है लेकिन सही करने वाले हो, मकाम तस्खीर है। तो फरमाया ऐसे मोहसिनीन को मकाम, तो जाकिरीन को मकाम तस्खीर अता फरमा देते, ऐसे मोहसिनीन को अल्लाह मकाम तस्खीर अता फरमा दे, ये दिलों के फाते होते। तस्खीर क्या है? एक तो हुकूमत जिस्मों पर करती है ना, ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारी हुकूमत हमारे जिस्मों पर करती है, हमारे दिलों पर नहीं करती, लेकिन अल्लाह वालों की हुकूमत हमारे दिलों पर होती। तो वो भी बादशाह है, ये भी बादशाह है, वो दिलों के है, इसलिए दिलों के बादशाह को कहते हैं कारे नबूवत, ये नबूवत वाला काम है कि नबी क्या करते थे, दिलों पर मोहब्बत और दिलों पर हुकूमत करते थे। तो नबी का काम करने वाला, नबी का वारिस भी वो दिलों पर हुकूमत करेगा, उसी को तस्खीर कहते हैं। तो फरमाया दिलों के फाते होते, दुनिया वाले तो जिस्मों पर हुक्मरानी करते हैं और ये अल्लाह वालों पर हुक्मरानी करते हैं, ये अल्लाह वाले दिलों पर हुक्मरानी करते हैं, दिलों के हुक्मरान होते हैं अल्लाह। हमारे जिस्म पर भी हाथ और जिस्म और आंख कब चलती है? जब दिल कहेगा तो, है क्या नहीं? तो दिलों पर अगर हुक्मरानी हो गई अल्लाह वालों की तो हमारा पूरे बॉडी सही हो जाएगी। इसलिए फरमाया अगर दिलों पर मेहनत की तो जिस्म खुद ब खुद सही हो जाएगा, लेकिन जिस्म पर मेहनत की तो दिल सही होने वाला नहीं है, दिल बिगड़ा हुआ है तो जिस्म भी बिगड़ा हुआ रहेगा। इसलिए इसको जितनी भी सजा दो, फिर क्या करती हुकूमत कि भाई ये लोग मानते नहीं है तो क्या है, सजा दे दो, कोई जेल में, कोई क्या है, कोई क्या, कितनी भी सजा दो, सजा लेने के बाद भी वैसा ही रहेगा, बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसका दिल बिगड़ा हुआ है। इसे अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा काम दिया कि इसके जरिए से इंसान का दिल बन गया तो लोगों ने तौबा कर दी, कि जिसके बारे में हुकूमत थक गई थी, अब वो हुकूमत तारी बोले तुमने कौन सा अमल कर दिया कि बन गया, ये नबूवत वाला अमल, दिलों पर मेहनत कर लो। तो फरमाया हजरत उमर रदिल्लाहु अन्हु को आपने देखा हुआ, देखा हवा पर हुक्म चलती है, उनकी चलती थी ना, इस पर हवा पर चली, या सार या अल जबल के अल्फाज कहे और कई सौ मील दूर लश्कर के पास उनकी आवाज पहुंच गई। इसी से इन्होंने टेलीफोन निकाला, हाँ इन्हें इसी से निकाला, भाई आवाज पहुंच गई, उसका मतलब उसके अंदर कुछ है, तो वो आवाज वायर के जरिए से पहुंचा दी और अब वापस वही हो गया। सैटेलाइट से जा रहा है ना, तो क्या यही आवाज पहुंच रहा है? जब हम फोन में कहो या सारी अल जबल पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, अमेरिका तक पहुंच जाएगी, अरे बोलो बोलो नहीं जाती, तो कौन सा वायर है? और लेकिन आज हमें समझ में नहीं आ रहा, अरे समझ में आ गया, उन्होंने तो कुछ नहीं, आज मशीन के जरिए से पहुंच जाती है, वो अल्लाह तो कादिर है, ये भी अल्लाह पहुंचा रहा है, वो भी अल्लाह ने पहुंचाया था। तो फरमाया कई सौ मील दूर लश्कर के पास उनकी आवाज पहुंच गई, दरियाए नील को खत भेजा, दरियाए नील का पानी चल पड़ा, जमीन में जलजला आया, आपने एड़ी मारी, फरमाया जमीन तू क्यों हिलती है, क्या उमर ने तेरे ऊपर अदल कायम नहीं किया? देखो, और जमीन का जलजला बंद हो गया। ये थे कि अल्लाह की मानते थे तो मखलूक उनकी मानने वाली बन गई। एक जगह से आग निकली, आपने अपनी चादर देकर भेजा, जाओ जमीन के वहां, हाँ उसको पेश कर दो, और उस चादर को ऐसे मारते जैसे जानवर को कोड़ा मारा जाता है। आग पीछे हटती चली गई, जिस गार से निकली थी वापस उसी में चली गई। तो हवा पर हुक्म, पानी पर हुक्म चला, जमीन पर हुक्म चला, आग पर हुक्म चला, जंगल के जानवर पर उनका हुक्म चला, और आज हमारा हुक्म बीवी पर भी नहीं चलता, तो और किसी पर क्या चलेगा? अल्लाह अकबर, चलेगा, आपको चलाना है तो हम सिखाएंगे, लेकिन सीखने वाला कोई नहीं है तो क्या करो, आप आओ सिखाएंगे, फिर क्या, ये सब पर चलेगा, हवा पर भी चलेगा, जमीन पर भी चलेगा, आप देख लो, लेकिन सीखने वाला होना चाहिए। ये सीखे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में। तो फरमाया चुनाच अफ्रीका के एक मुल्क फतह हुआ, بغیر جنگ کے، کیونکہ صحابہ کرام کی جب رات آئی تو انہوں نے اعلان کر دیا، صحابہ کرام کی جب رات آئی، جب وہ لشکر لے کے نکلے تو اعلان کر دیا، ابھی جنگل کے اندر جنگل کے جانوروں کو اعلان کیا، کیا بھائی آج جنگل کو خالی کر دو، یہاں رہنے والی قوم جب اس منظر کو دیکھتی ہے، وہاں لوگ رہتے تھے، وہ صحابہ نے اعلان کیا، ابھی جانور کیا ہماری بات سمجھیں گے، لیکن جو اعلان کیا اور جو جانور چلنے لگے تو وہاں کے رہنے والے لوگ دیکھنے لگے، بولے عجیب بات، تو فرمایا خالی کر دو، یہاں رہنے والی قوم جب اس منظر کو دیکھتی ہے تو پوری قوم بغیر کسی جنگ کے کلمہ پڑھ لیتی ہے، اس فوراً کلمہ پڑھ لیتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی امیر لشکر جب دریا میں گھوڑے ڈالتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کسی کی کوئی چیز دریا میں تو نہیں رہ گئی، تو ایک نے کہا جی میرا پیالہ رہ گیا دریا میں، تو دریا کو حکم دیا کہ پیالہ واپس کر، اللہ پانی کو ایسا حکم دے جیسے ایک انسان کو حکم دیتے، کیا وہ بات سمجھتا ہے؟ سمجھتا نہیں، اللہ سمجھا دیتا ہے، یہ آٹومیٹک ہے، یہ کیا یہ موبائل کو سمجھتا ہے، لیکن جب اس پہ وہ کرو تو فوراً تمہاری آواز پہچان لیتا ہے، کیسے سمجھا؟ اس نے تو ہمیں بات ثابت کر دیا کہ ہاں یہ پانی بھی ہماری بات سمجھتا ہے، لیکن پہلے ہمارے اندر وہ مشین فٹ کرے تو سمجھے گا، کیونکہ آج یہ بھی بے جان ہے اور ہماری بات سمجھتا ہے، تو اس کو بولو بولے یہ چیز چاہیے، ڈھونڈ کے نکالے گا، انہوں نے دریا کو حکم دیا بولے پیالہ نکال، تو پیالہ نکالا ڈھونڈ کے، سمجھ آگے بات، تم کو تاجر بولے کیسے، میں اسی سے سمجھا رہا ہوں، آج اس کو بولو کیا چیز چاہیے، ڈھونڈ کے نکالتا ہے یا نہیں نکالتا، تو پھر جب یہ چیز نکالتی ہے تو کیا دنیا نہیں نکالے گی، وہ اندر کا وہ چیز ہونی چاہیے، جو مشین اس کے فٹ ہے ہمارے اندر وہ بھی نہیں، تو وہ فٹ کرو بھائی، کہا جی میرا پیالہ رہ گیا، تو دریا کو حکم دیا کہ پیالہ واپس کر دو، ایک لہر آتی ہے اور ان کا پیالہ باہر ڈال دیتی ہے، حکم چلتا تھا ان کا، وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یہ مقام تسخیر ان اللہ والوں کو دے دیتا ہے، یہ دلوں کے فاتح ہوتے ہیں، یہ زمین کے ٹکڑوں کے نہیں دلوں کے فاتح ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں ان کا مقام ہوتا ہے، اللہ کے یہاں ان کا مقام ہوتا ہے، اللہ۔ محمود غزنوی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، ابو الحسن خرقانی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس سلطان محمود غزنوی رحمتہ اللہ علیہ آئے، حضرت کے یہاں اس دن خانقاہ میں صفائی ہو رہی تھی، ابو الحسن خرقانی اللہ والے تھے اور محمود غزنوی وہ تو فاتح تھے، لشکر میں تھے، تو ابو اللہ والوں کے پاس دعا لینے کے لیے آتے تھے، اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ بھی اللہ والوں سے جاتے، کہیں کام کرنے سے پہلے بولے ان سے دعا لے کر جاؤں گا، جیسے آج بھی ہماری ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی اللہ والوں سے دعا لیتے ہیں، تو اس دن وہ اس خانقاہ میں گئے ابو الحسن خرقانی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس، تو وہاں خانقاہ میں صفائی ہو رہی تھی اور محمود غزنوی پہنچے اور حضرت کو سر میں خارش ہو رہی تھی، آپ نے ایک شاگرد سے کہا ذرا دیکھو کہ خارش خشکی کی وجہ سے ہے یا جوئے پڑ گئی ہے سر میں، تو وہ بیٹھا بالوں کو دیکھ رہا تھا، اتنے میں سلطان محمود غزنوی بھی آ گیا، اب جو بچے جھاڑو دے رہے تھے وہ طلبا تو ڈرے کہ بادشاہ سلامت آ گئے، وہ تو ڈرے کہ کیا ہوا بادشاہ سلامت آ گئے، ہم نے جھاڑو دی اور اس کی وجہ سے گرد اڑی ہوئی ہے، جھاڑو دیا تو مٹی اڑی ہوئی اور بادشاہ سلامت آیا، تو ایک بھاگا کہ حضرت کو جا کر بتاؤں، اس نے دوڑ کر اس بندے کو اشارہ کیا جو بال دیکھ رہا تھا نا اندر کے جھو ہے یا کیا ہے، تو جا کر اس کو اشارہ کیا جو بال دیکھ رہا تھا کہ وہ بادشاہ سلامت آ رہے، جا کر بادشاہ سلامت آ رہے، تو یہ جلدی سے کہتا ہے حضرت حضرت حضرت، تو حضرت نے اس کی طرف دیکھا فرمایا کیا ہوا، کہنے لگا حضرت وہ بادشاہ سلامت آ رہے، حضرت فرمایا او ہو، بولے میں تو سمجھا کوئی بڑی سی جو تیرے ہاتھ لگ گئی میں تو سمجھا تیرے ہاتھ میں کوئی جو لگ گئی ہے، تو حضرت اللہ اکبر، ادھر سلطان محمود غزنوی کی یہ عقیدت تھی کہ اس گرد کو اپنے ہاتھوں سے، اب وہ آیا بھی وہ بھی اللہ والے تھے تو وہ مٹی اڑ رہی تھی، تو مٹی کو اپنے ہاتھوں سے لیا اور چہرے پر ملا، अल्लाह वाले थे कि भाई ये तो खानकाह की मिट्टी है, अल्लाह वालों की इसमें भी अनवारात है। तो फरमा अपने चेहरे पर मर रहा था, कहने लगा अल्लाह वालों के जूतों की मिट्टी है, ये तो अल्लाह वालों के जूतों की मिट्टी है, ये तो मेरे चेहरे के ऊपर लगनी चाहिए। उसकी इतना अकीदा था उसको, ये मोहब्बत थी अल्लाह। खैर, सुल्तान महमूद गजनवी आया। लंबी बात है, मैं मुख्तसर आपके सामने अर्ज करता हूं। उसने कहा जी मैं एक मुल्क पर मुतादद हमले कर चुका हूं, आकर अपनी कारगुजारी सुनाई, लेकिन वो फतह नहीं होता। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि किसी अल्लाह वाले से दुआ कराओ, आप मेहरबानी कीजिए, दुआ कीजिए अल्लाह इस्लाम को फतह अता फरमाए। तो हजरत ने दुआ भी कर दी और अपना एक जुब्बा पड़ा हुआ था वो जुब्बा भी दे दी और फरमाया कि ये साथ ले जाओ, और जब जंग हो और तुम्हें महसूस हो कि कमजोरी है तो उस वक्त तुम उस जुब्बे को सामने रखकर दुआ मांगो। अल्लाह वालों के कपड़ों में भी ये बरकत होती कि उसको सामने रखकर दुआ मांगो, तो उस वक्त तुम इस जुब्बे को सामने रखकर दुआ मांगना है, ये अल्लाह अगर आपके यहां इस जुब्बे वाले का कोई मकाम और मर्तबा है तो उसकी बरकत से अल्लाह मेरी इस मुराद को पूरा कर दे। और अगर कोई दूसरा ये बातों को सुनेगा तो कहेगा भाई कहां है हदीस में, तो भी समझ जाओ कि इसके अंदर मोहब्बत की कमी है। जो दलील मांगता है वो आशिक नहीं होता, और जो आशिक होता है वो बगैर दलील के मानता है, समझे। तो आज मोहब्बत ही खत्म हो गई तो वो कहेगा भाई, तो दुनियादारों की तरह वो भी कहे भाई इसका क्या रीजन है, क्या वजह है, क्या है, ये तो कहां से आए, तो कुछ समझ में नहीं आती, तो तेरी समझ में कैसे आने वाली। ये सब इश्क की बातें है, ये मोहब्बत की बातें है, और मोहब्बत की बात को जब तक मोहब्बत ना आए समझ नहीं सकता, क्योंकि ये दिल की बीमारी है। भाई एक आदमी है, उसको अगर सफरा यानी पीलिया जॉइंटिस उसमें उसको हर चीज कड़वी लगती है, ठीक है नहीं। तो अगर उसको ये बीमारी लग जाए तो उसको गन्ने का रस दो, बोले यार तो कड़वा है। अब तुम उसकी तारीफ करो कि भाई मीठा है तो मानेगा वो, क्या करो उसकी इस बीमारी का इलाज करो। जब इसकी बीमारी का इलाज हो जाएगा तो बगैर दलील के मानेगा, बोले गन्ना मीठा है। तो ऐसे ही आज ऐसी बातों की अगर किसी के सामने कितने दलील, भाई को मानेगा ही नहीं, बोले मेरे दिमाग में नहीं आता, उसके अंदर की दिल की बीमारी का इलाज करोगे मोहब्बत वाली तो फौरन कहेगा आप समझ में आ गए सब कुछ। तो ये बातें है असल में। तो फरमाया ये अल्लाह मेरी इस मुराद को पूरी कर दे। फरमाया जुब्बे को सामने रखकर, अरे बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना चाहिए, तुम जुब्बे से मांग रहे हो, क्या कहेंगे क्या कहेंगे, बोले जुब्बे से मांग रहे हो, अरे ये होता है सवाल, ये तो कोई बात है, अब इसको क्या करे, अब इनको समझा भी नहीं सकते, इसलिए कि वो इश्क ही नहीं है। तो ये कहते हैं, तो फरमाया तुम इसको सामने रखकर इस तरह दुआ करना कि अल्लाह इस मेरी इस मुराद को पूरी कर दे। सुल्तान महमूद गजनवी चला, 70वीं दफा जब हमला किया, अब काफिर सारे मुखालिफ आ चुके थे, मुसलमान तादाद में थोड़े थे, चुनांचे फिर जंग हुई। कुछ देर के बाद ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरे लिए फतह हासिल करना मुश्किल है, मुसलमानों की हिम्मत कमजोर हो रही थी। सुल्तान महमूद गजनवी पीछे हटा और उसने उस जुब्बे को निकाला और सामने रखकर दुआ मांगी कि अल्लाह अगर इस जुब्बे वाले का तेरे यहाँ कोई मकाम है, या अल्लाह इसकी बरकत से मुझे फतह अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने रहमत की जंग का ऐसा पलटा कि अल्लाह ताला ने उसको किला का फतेह बना दिया। खैर, जब फतेह बन गया बहुत अर्ज के, तो अब इसी की बरकत से अल्लाह ताला ने उसको फतह अता फरमा दी। जब फतेह बन गया बहुत अरसे के बाद एक दफा हजरत के पास आना हुआ, अब वापस वहां पर, तो हजरत ने पूछा क्या गुजरी, उसने सारा वाकया सुनाया। हजरत ने पूछा क्या दुआ मांगी थी, हजरत ने दुआ मांगी थी अगर इनका आपके यहाँ कोई मकाम है तो अल्लाह किले को फतह बना दीजिए, किले का फाते बना दीजिए। फरमाया तूने सस्ते दाम लगाए, अगर यूं कह देता अल्लाह मुझे पूरी दुनिया का फाते बना दीजिए तो अल्लाह तुम्हें पूरी दुनिया का फाते बना देते, तुमने किला मांगा था तो किला फाते बन गया। तो इन अल्लाह वालों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत होती है, इसलिए अल्लाह के यहाँ इनका एक मकाम हुआ करता है। अल्लाह अकबर, चलो बस यही रखे। तो जिक्र पर समझ में आ गया। یہ سب ذکر کی باتیں چل رہی تھی، اس کے ذریعے سے محبت پیدا ہوتی اور تین چیزیں ہمیں ملتی ہیں. کیا ہوا؟ ایک تو عبادت کا شوق پیدا ہوگا تو پھر مخلوق ہماری خدمت کرنے والی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی تو مخلوق خود بخود ہم سے محبت کرے گی. پھر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں ہمارا رعب ڈال دے. تو یہ ذکر کی برکت سے تین چیزیں ملے گی تو تین نقصانوں سے بچ جائیں گے. کریں گے اللہ ہمیں کی توفیق عطا. مبارک راتیں چل رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہم لوگ بہت بابرکت، پھر آخری عشرہ ہے، پھر اس کی تاک راتیں ہیں، پھر اچھی صحبتیں ہیں، بہت کچھ برکت اللہ نے دے دی. اگر اس نعمتوں کی قدر کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اور نہیں کی تو وقت تو گزر جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، لغزش و قصور و نادانی کو معاف فرما. اللہ ہم تیرے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ گندگی سے پاک فرما، بندگی کا سلیقہ عطا فرما. یا اللہ بندگی کا سلیقہ عطا فرما. یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما. اے اللہ گناہوں سے پاک فرما. اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے رات کے اندھیرے میں کیے وہ بھی معاف فرما. اے اللہ وہ گناہ جو دین کے اجالے میں کیے اس کو بھی معاف فرما. اے اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے اس کو بھی معاف فرما. وہ گناہ جو انجان کر بھول سے ہو گئے اس کو بھی معاف فرما. اے اللہ وہ گناہ جو زمین پر ہوئے اس کو بھی معاف فرما. وہ گناہ جو ہواؤں میں ہوئے اس کو بھی معاف فرما. اے اللہ وہ گناہ جس کا علم ہمیں ہے، یاد ہے، اس کو بھی معاف فرما. اور وہ گناہ جو آپ جانتے ہیں سب کو معاف فرما. اے اللہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ چل رہا ہے، اے اللہ جتنے بیٹھے ہوئے ان کو بھی اور جتنے سننے والے ان سب کو بھی اور پورے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ان میں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ان میں جو مقروض ان کو قرض سے بری فرما. ان میں جو بے گھر ان کو گھر عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. اور جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچی بچیاں بیٹھی ہوئی ہے، یا اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما. ان کے ماں باپ کے لیے ان کے فریضے کو ادا کرنا آسان فرما. اور یا اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہے، یا اللہ ان کے اندر محبت پیدا فرما. یا اللہ ان کے توڑ کو دور فرما. یا اللہ ان کی غلط فہمیوں کو دور فرما. ان کے گھر کو جنت بنا اور ان کے اندر آپس میں محبت ان کے پیدا فرما. اے اللہ اور موت تک اس رشتے کو نبھانے کی ان کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمین.